السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام۔ اور سامعین، ہمارے آج کے موضوعات میں شامل ہے ای سی او سمٹ سے پہلے پاکستانی دارالحکومت اسلام آباد میں سیکیورٹی کے انتظامات، اور آپریشن رد الفساد کے تحت ایک ہفتے کے اندر صوبہ پنجاب میں 200 آپریشنز اور 700 سے زائد مشتبہ دہشت گردوں کو حراست لینے کا دعویٰ۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں بلاسفیمی لا پہ ہم بات کریں گے۔ ایک پاکستانی عدالت کی طرف سے اطلاعات ہیں کہ توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت پانے والے ایک ملزم کو رہا کر دیا گیا ہے۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں پاکستان کے شمالی علاقوں میں ٹورسٹ کی آمد میں اضافے، اور اس کے علاوہ ٹرمپ کے عہدے صدارت میں پہلے اعلیٰ چینی عہدیدار کے دورے امریکہ، اس کے علاوہ امریکہ میں قومی سلامتی کے مشیر جنرل ایچ آر مک کے اس بیان پر بھی بات ہوگی کہ دہشت گردی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیگر موضوعات میں شامل ہیں جینیوا مذاکرات، اور یہاں امریکہ میں ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی پر بحث کرنے کے حوالے سے گورنرز کی میٹنگ، اور آخر میں سامعین ہم آپ کو ایک اسپیشل رپورٹ آسکرز ایوارڈز کے حوالے سے سنوائیں گے، جسے تیار کر رہی ہیں ہماری ساتھی مدثرہ منظر۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو اپنا ٹول فری نمبر بتاتے چلیں جس پہ کال کر کے آپ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-789۔ نمبر ایک دفعہ پھر 0800-777-789 پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، پاکستان سے ویل نون دفاعی تجزیہ نگار، اور یہاں امریکہ سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں کال فار ٹرانسنیشنل جہاد کے مصنف عارف جمال صاحب، دونوں بتایا جا رہا ہے مہمان ہمارے ساتھ ہیں اس وقت لائن پہ۔ دونوں مہمانوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے۔ جس طرح آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں کچھ ایک ہفتے کے عرصے میں 8 دہشت گرد دھماکے پاکستان میں ہوئے، جس میں 100 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، یہ بتائیے گا کہ موجودہ جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کی سیکیورٹی کی، ان حالات میں ای سی او سمٹ کو اسلام آباد میں منعقد کرنا، ڈو یو تھنک اٹس اے رائٹ ڈیسیجن؟
جی، جہاں تک پاکستان کے سیکیورٹی حالات کا تعلق ہے تو واقعی پچھلے دو ہفتوں سے جو دہشت گردی کی ایک لہر ابری ہے، میں بہت سارے پروونشل کیپٹلز کو اور اس کے علاوہ باقی جگہوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں تقریباً پورے پاکستان میں ریڈ الرٹ ہے، خواہ وہ فاٹا ہو، خواہ وہ پروونشل کیپٹلز ہو یا خواہ وہ دوسرے سڑکیں ناکے وغیرہ، یعنی فل الرٹ پیرا ملٹری فورسز اور اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز، اور انٹیلیجنس بیس کاروائیاں بھی ہو رہی ہے لوگوں کو بھی، اور جو کہا جا رہا ہے کہ رد الفساد ایک جو آپریشن لانچ کیا گیا ہے اس کے نتیجے میں خصوصی طور پر پنجاب میں بڑی کاروائیاں، اور ہر اس تنظیم کے خلاف جو کہ اس یہ مائنڈ سیٹ رکھتا ہو کہ جو دہشت گردی پر یقین رکھتا ہو، یا جو کسی سہولت کار کا کوئی اور ایجنٹ ہینڈلر کا یا اس کے مددگار کا کردار ادا کر رہا ہو، اور اس کے علاوہ خصوصی طور پر جو افغان باشندے ہیں، یا اس کے علاوہ جو پختون، یا اس کے علاوہ ایسی تنظیموں کے ساتھ جن کے روابط ہیں، تو اس میں جو نادرا ہے یا ان کے علاوہ جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس ہے اس کے ذریعے بھی سکیننگ ہو رہی ہے، اور سکیننگ کے ذریعے چھاپے بھی ڈالے جا رہے ہیں اور لوگوں کو پکڑا بھی جا رہا ہے۔ اب تک پنجاب میں تقریباً 200 سے زیادہ، اور اس کے علاوہ رینجر
اس کی طرف ہم آتے ہیں بریگیڈیئر صاحب، رد الفساد آپریشن کی طرف ہم آتے ہیں، لیکن اس وقت ہم سمٹ جو ہے اس کی جو اہمیت ہے موجودہ صورتحال میں، اس پہ کل ایک پورا پروگرام ہمارے سامعین جو ہیں وہ سن بھی چکے ہیں، اس طرف میں نہیں جانا چاہوں گی، سیکیورٹی کی جو سچویشن ہے اس پہ میں بات کرنا چاہوں گی آپ سے. اور اس وقت یہ بات کی جا رہی ہے کہ جس دن یہ سمٹ شروع ہوگی اسلام آباد میں، یعنی 1 مارچ کو، اس دن اسلام آباد میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے اضافی چوکیاں جو ہے وہ قائم کی گئی ہے، اور داخلی اور خارجی جو راستے ہیں ان کی نگرانی بھی بڑھا دی گئی ہے. کیا دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے یہ ایک دیرپا حل ہے؟
جہاں تک ان اقدامات کا تعلق ہے تو واقعی بارڈر پر بھی اور اس کے علاوہ اسلام آباد کے خارجی اور داخلی راستے آلریڈی اس پر سیکیورٹی آج کل بہت زیادہ سخت ہے. گاڑیوں کی لمبے لمبی قطاریں ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ملٹیپل چیک پوائنٹس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سنیپ چیکنگ بھی ہوتی ہے، اور اندر بھی اسلام آباد کے اندر بھی کچھ کاروائیاں ہو رہی ہے، اور وہاں پر بھی کچھ لوگوں کو پکڑا بھی ہے، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو ریسٹرکٹ بھی کیا جا رہا ہے. ساتھ ساتھ سمٹ جو ہونا، یا اس کے علاوہ لاہور میں جو کرکٹ ہے اس کا تو فائنل ہونا، تو یہ ایک پیغام دینا ہے کہ پاکستان میں ایک اسٹیٹ کے طور پر رہنا ہے، اور وہ دہشت گردی کی جتنی بھی ہو یا جتنی بھی کوشش کرے اس کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا ہے، یا اپنے منصوبے یا جو شیڈول ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، اور جو سمٹ ہونا ہے یا اس کے علاوہ جو باقی کاروباری زندگی ہے اس کو جاری رکھنا ہے، اور حکومت پر، سیکیورٹی ایجنسیز پر لوگوں کا اعتماد بحال کرنا ہے. البتہ اس سلسلے میں لوگوں کو ضرور تکلیف ہو رہا ہے کہ راستے بند ہیں، ناکے لگے ہوئے ہیں، اور جو 1 گھنٹے کا سفر ہے وہ 3 گھنٹے میں طے ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ مریضوں کو اور جو اسکول کالج جانے والے ہیں یا ڈیوٹی پر جانے والے ہیں ان میں تاخیر ضرور ہو رہا ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو تھریٹ ہے وہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے، اور اگر یہ لہر مزید بڑھی اور اس طریقے سے واقعات ہوئے تو پاکستان نے جو اچیو کیا ہے آپریشن ضرب اعظم یا نیشنل ایکشن پلان کے ذریعے، اس پر انگلیاں اٹھ رہی ہے، اور اس کی طرف پھر شک کی نگاہ پہ اور اس کی کریڈیبلٹی کمزور ہوتی جا رہی ہے. تو اس لیے پاکستان کے سیکورٹی فورسز نے اور ادر وائز گورنمنٹ نے اپنا پراوس اور اپنی موجودگی دکھانی ہے، اور اس قسم کی کانفرنسز کو وائبل اور فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. یہ تو بڑے پروفائل والی بات ہے. اس کے علاوہ بھی میرے خیال میں کہ ایک تاثر تو ضرور جاتا ہے کہ شاید پاکستان بہت زیادہ غیر محفوظ ہے، لیکن ادر وائز پاکستان کے لوگ کافی ریزیلینٹ ہیں، اور وہ اپنے جو ڈیلی روٹین ہے اس کو کبھی بھی مطلب ہے کہ پیچھے نہیں کرتے یا کسی حادثے کا شکار یا یرغمال نہیں ہونے دیتے. اور اس کے علاوہ جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بھی کافی ہارڈن ہو چکے ہیں اس معاملے میں، اور ان کی انٹیلیجنس بھی کافی وہ ہو چکی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ان واقعات کا ہونا بھی کوئی انہونی بات نہیں ہے، یا بالکل اس کا مکمل طور پر روکنا بھی مشکل کام ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اسٹیٹ نے فنکشن کرنا ہے، اور اس نے یہ کانفرنس کرانی ہے، اور اس نے اپنے سیکیورٹی اداروں پر اور حکومت پر اور لوگوں کا اعتماد بحال رکھنا ہے، اور لوگوں کے جان مال کی حفاظت ہر صورت.
اوکے بریگیڈیئر صاحب، یہ بتائیے گا جس طرح ضرب عصب کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس آپریشن سے کافی کچھ اچیو ہوا ہے، بقول آپ کے اور باقی جو پاکستان سے تجزیہ نگار ہیں بیشتر وہ یہی ہمیں بتاتے رہے ہیں، لیکن ایسے میں جب ضرب عصب ابھی جاری ہے تو یہ دوسرا رد الفساد آپریشن جو ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور رد الفساد آپریشن ماضی کے دیگر آپریشن سے یہ کس طرح مختلف ہے؟
شہناز، یہ بڑا اچھا سوال ہے. کیونکہ جو پہلا آپریشن ہوتا تھا تو خواہ وہ ضرب عصب ہو یا وہ خیبر 1, 2, 3 ہو یا اس کے علاوہ راہ نجات ہو راہ رفت ہو، تو اس میں موسٹلی ایسے علاقے تھے جہاں پر ایک کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن تھا، اور اس میں آپ استعمال بھی ہوتی تھی اور ہوائی جہاز بھی، گن شپ بھی، مارٹر بھی، اور بڑے ہتھیار استعمال ہوتے تھے، اور وہ ایک قسم کے ایریا کو کلیئر کرنا ہوتا تھا. اس میں جو بھی ایک کنونشنل فورس ایک انکنونشنل فورس کے خلاف لڑتی تھی، ان روایتی اور غیر روایتی کا ایک مستقل جنگ تھا اور میدانی جنگ تھا اور ادھر سے لوگوں کا انخلاء تھا. لیکن یہ جو آپریشن ہے, جو رد الفساد ہے, یہ شہروں میں لڑی جا رہی ہے, محلی گلی کوچوں میں, اور ان لوگوں کے خلاف اور جو کہ اور اس یہ مائنڈ سیٹ رکھتے ہوں یا جو سہولت کار یا سلیپنگ ہوں یا ایسے تنظیمیں ہوں اور جو کہ اس قسم کا ارادہ رکھتے ہوں یا تھریٹ بنتے ہوں, تو ان کے خلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پیراملٹری فورس, پولیس, رینجرز اور اس کے علاوہ لوکل جو مخبر ہے وہ بھی استعمال ہو رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ گرا بھی تھا اور جو کیا آپریشن ضرب عزب کا زیادہ ضرب پنجاب پر نہیں پڑ رہے تو اب پنجاب میں خصوصی طور پر انہوں نے آپریشن شروع کی ہے. دوسرا ڈی ویپنائزیشن اس کا ایک ٹارگیٹ ہے کہ جو شہری علاقے ہیں اس میں ڈی ویپنائزیشن ہو جائے. اور اگلی بات یہ کہ بارڈر مینجمنٹ پہلے بھی تھا لیکن اب اس کو زیادہ انفورس کیا ہے. پاکستان افغانستان کے درمیان رستے بند ہیں اور ان کو کافی مطلب کہ وہاں پر بڑے مشکلات ہیں لوگوں کے آنے جانے میں اور ان کو تقریباً سیل کیا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ ایک تیسرا چوتھا بھی اس کا ایک پہلو ہے اور وہ پہلو یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپریشن زرب عزب بھی جاری رہے گا اور جو دوسرے آپریشن کراچی میں ہے یا بلوچستان میں ہے وہ بھی جاری رہیں گے, لیکن اس کو فوکس کیا گیا ہے, فوکس کے ذریعے یہ کومبنگ ہو رہی ہے. تو وہاں پر پہلے بم استعمال ہوتا تھا فاٹا میں, اب یہاں پر کومب استعمال ہو رہا ہے پنجاب میں. یہ
اوکے عارف جمال صاحب, کافی ڈیٹیل میں بریگیڈیئر صاحب کو آپ نے سنا. موجودہ جو آپریشن ہے رد الفساد, یہ کس طرح مختلف ہے ضرب عصب سے اور ماضی میں جو دیگر آپریشنس کیے گئے اس سے, کیا توقعات جو ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں اس نئے آپریشن سے؟ آپ کی نظر میں یہ آپریشن دہشت گردی کو ختم کرنے میں کہاں تک کامیاب ہو سکتی ہے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے بلکہ ایسا ہی ہے, آپریشن رد الفساد جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرب عزب جو ہے وہ ناکام ہو گیا ہے اور اس کی جگہ پر ایک اور نیا آپریشن شروع کیا جا رہا ہے. اگر دیکھا جائے تو جو رد الفساد کے آپریشن کے جو کنٹورز ابھی تک نظر آ رہے ہیں وہ ویسے ہی ہیں تقریباً جیسے ضرب عزب کے تھے, اور ضرب عزب جو تھا وہ بنیادی طور پر جب شروع ہوا تھا بہت ساری امیدیں تھیں اس کے ساتھ, لیکن جلد ہی ہم نے دیکھا کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن نہیں تھا بلکہ وہ سیاست دانوں کے خلاف ایک آپریشن تھا, اور اس کے ذریعے سیاست دانوں کی وچ ہنٹنگ کی گئی اور ان کو بتایا گیا کہ یہ ان کے سہولت کار ہیں. تو سہولت کار جو کہ سیاست دانوں کو بتایا گیا ان کے خلاف تو آپریشن ہوتا رہا 3 سال, مگر دہشت گردوں کے خلاف نہیں ہوا. اور ہم نے دیکھا کہ فاٹا میں بھی ایسے ہوا کہ اوپر سے کارپٹ بامبنگ کی گئی سویلینز پر اور جو مر گئے ان کو کہا گیا کہ یہ دہشت گرد تھے, حالانکہ اصل دہشت گرد جو تھے وہ وہاں سے منتقل ہو گئے تھے اور اتنی دیر ڈھنڈورا پیٹا گیا اس آپریشن کا کہ ان کو کافی وقت مل گیا کہ وہ وہاں سے نکل جائیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ رد الفساد بھی ایک ایسا ہی آپریشن ہوگا. اب اس کا کراچی سے نکل کے سندھ میں جائے گا, پنجاب میں جائے گا, اور ایم کیو ایم کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کو بھی یہ ٹارگٹ کریں گے. تو بنیادی ان کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ڈیموکریٹک اور سیاسی قوتیں ہیں ان کو ویکن کرنا ہے, اور جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جن کو یہ افغانستان میں اور کشمیر میں جہاد کے لیے ہماری افواج استعمال کرتی ہیں ان کو کسی طرح بچا لیا جائے.
صحیح, ٹھیک, اوکے. ہم جائیں گے, بریگیڈیئر صاحب کو بھی سنیں گے آپ نے جو بات کی ہے, لیکن پہلے کافی کالرز ہیں لائن پہ, مختصر ان کو ہم سنتے ہیں. محمد اقبال ڈینگا سے, جی السلام علیکم. جی سر, جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بات کیجیے.
بات یہ ہے کہ یہ رانا ثناء اللہ بھی کہتا تھا پنجاب میں بالکل دہشت گرد نہیں ہے, اور بھی سارے سیاسی لیڈر یہی کہتے ہیں ये नवाज शरीफ भी कहता था ये पंजाब में कोई दहशत गर्द नहीं है, कोई पनाह गाह नहीं है, इनका असली ग्रिड स्टेशन जो है वो नवाज शरीफ है, क्यों नहीं इनको पकड़ा जा रहा?
सही,
मौलाना अजीज को इन्होंने ठीक करा दिया है, उसको सीट दे दी है, मतलब सिपा साहबा को, इनकी हुकूमत में ये सब बड़े बात तो ये नून लीग वाले हैं
जी। ये ठीक, एक तरह से आप आरिफ जमाल का जो तबसरा है उसको आप इंडोर्स कर रहे हैं मोहम्मद इकबाल साहब। ये पॉइंट हम लेके जाएंगे ब्रिगेडियर साहब के पास, लेकिन कुछ और कॉलर्स को भी सुनते हैं। मियांवाली से मुरीद साहब, सलाम अलैकुम।
सलाम अलैकुम जनाब, दर्द क्या सियाद कर रहा हूँ। हुकूमत ने जो फाइनल मैच लाहौर में कराने का फैसला किया है और इस्लामाबाद में समिट का मतलब यह है कि हम डरने वाले नहीं हैं, हालांकि सारी दुनिया जानती है कि इंडिया अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है और ये सब कुछ कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए, हमारी फौज को एंगेज करने के लिए इंडिया कर रहा है और ये अमेरिका को चाहिए कि वो मदाखलत करे ताकि दहशतगर्दी खत्म हो जाए।
ओके, अभी जो हालिया वैसे हमले हुए हैं, खुद पाकिस्तान की तरफ से अभी तक भारत पर कोई इल्ज़ाम जो है वो नहीं लगा है। ये आपका अपना तबसरा था मुरीद साहब, कॉल करने का बेहद शुक्रिया। कलीमुल्ला नियाजी साहब, सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम, कलीमुल्ला नियाजी ताजी खैर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आरिफ निसार साहब ने जो बातें कही हैं मैं उनको जो है ना नहीं मानता, उन्होंने ठीक नहीं तजिया किया ये पाकिस्तान की फौज के बारे में मैंने जो कुछ कहा। दूसरा मेरा दोनों से ये सवाल है कि जब तक अफगानिस्तान में इंडिया के मौजूदगी है, इसराइल मौजूद है, अमेरिकन फौजें मौजूद हैं, तो क्या पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर ये दहशतगर्दी खत्म हो सकती है? तीसरा ये सवाल है ब्रिगेडियर साहब जो ये कह रहे हैं कि पंजाब में ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, तो यहाँ पे तो हमने देखा है कि पुलिस अक्सर आम लोगों के घरों में घुस जाती है, मसलन एक घर में लाइसेंस पे 25 कारतूस लिखे हुए हैं और 23 पड़े हैं या 27 पड़े हैं, तो वो कहते हैं दो कम क्यों हैं, तो ज्यादा क्यों हैं, और वो मीडिया के सामने पेश कर देते हैं कि हमने इतने मुश्तबा पकड़ लिए, तो इस चीज को कौन यकीनी बनाया जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का पुलिस का एटीट्यूड है वो नेगेटिव है, क्या उसको कोई इसको लुक आफ्टर कर रहे? और नेक्स्ट मेरा ये है कि ये जो कह रहे हैं कि जो हम दहशत गर्द कितने मार देते हैं, कितने आ जाते हैं, सूलतकार है, पंजाब में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, खुदा के लिए सियासी स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए।
ओके, बहुत शुक्रिया। राजा इम्तियाज इस सेगमेंट के आखिरी कॉलर, इस्लामाबाद से। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम जनाब, बात यह है कि ये जर्द फसाद जो है जब तक कामयाब नहीं हो सकती है, जब तक हमारी एजेंसियां जो है ये अफगानिस्तान में इंडिया के कौशल खाने उनके ऊपर नजर रखें, उनके जो पैरोकार है यहाँ पर उनके ऊपर पेट्रोल न डालें, और जब तक अगर पाकिस्तान में एक खुद का धमाका होता है या दो होते हैं तो दिल्ली बंदे के अंदर 10 धमाके करेंगे तो धमाके ये बंद हो जाएंगे खुद ब खुद ही।
अच्छा शुक्रिया, ये आपकी राय थी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सैयद हबीब हुसैन शाह जी, सलाम अलैकुम।
जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम शहनाज, मैं ये पूछना चाहता हूँ
जी
कि ये तो नेटो के हमी मुल्क के इसराइल है, जॉर्डन है, सऊदी अरब है, कुवैत है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, यानी गल्फ कोऑपरेशन का, इनमें दहशतगर्दी नहीं होती, और ये जो नेटो के हमी मुल्क नहीं है तो उनमें दहशतगर्दी होती है, इसका सबब क्या है?
जी ओके ब्रिगेडियर साहब, बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सामने आए हैं, लेकिन पहला सवाल तो जो मुझे काफ़ी अहम लगा एक कॉलर का, वो मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि ये जो क्लेम किया जाता है कि 200 ऑपरेशन किए गए एक हफ्ते में पंजाब में और 700 से ज़्यादा मुश्तबे अफराद जो हैं उनको हिरासत में लिया जा चुका है, इससे पहले भी जो ऑपरेशन थे चाहे ज़र्ब अज़ब हो, राह रास्त हो या जो भी हो, जितने भी हुए हैं उनमें भी यही दावे होते रहे कि इतने दहशतगर्दों को हलाक किया गया, इतनों को पकड़ा गया, लेकिन जिस तरह कॉलर ने क्वेश्चन उठाया है कि ये यकीन वो करने के लिए, आवाम को इतमाद में लेने के लिए कि वाकई दहशतगर्दों को पकड़ा गया है या ये जो गिरफ्तार किए गए लोग हैं ये वाकई दहशतगर्द थे या इन वाकियात में मुलविस थे, ये यकीन दिलाने के लिए क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? अभी तक क्या हुआ है?
देखो तो दो चीजें हैं, एक तो ये है कि पॉलिटिकल फैसला ये था कि कराची में तो एक टर्फ वार था और उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी थी उनके मिलिटेंट विंग्स थे اور اب بھی ہیں جن کے خلاف آپریشن. دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سیاست میں بھی یہ چیز داخل ہے کہ وہ بھی یا بندوقی زور یا اپنا تانا کچہری والی جو سیاست ہوتی ہے, اور کچھ تو کچھ وڈیرے جو ہیں یا لینڈ لارڈ جو ہوتے ہیں اس قسم کی چیزوں میں ظاہر ہے کہ اپنا ناجائز اسلحہ بھی رکھتے ہیں اور اس قسم کے مطلب کے لوگ بھی رکھے ہوتے ہیں, اور جس کے ذریعے وہ ڈونس کے ذریعے روڈ بھی لیتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ پہلے بھی آپریشن آپ کا جو سوال ہے تو واقعی ہوئے ہیں, اس سے کچھ کمی تو آئی تھی کیونکہ فگر آپ نے بھی دیکھے اور پوری دنیا نے ریکگنائز کی, ہم نے بھی. اور
لیکن کوئی سنگل نام کسی بڑے دہشت گرد کا سامنے نہیں آیا جو پاکستانی فوج نے مارا ہو
پاکستان میں. جی
بریگیڈیئر صاحب, کوئی ایسا بڑا نام کسی دہشت گرد کا ابھی تک سامنے نہیں آیا جو کہ آپ کی فوج نے مارا ہو ان آپریشنز میں, جس کو مارا گیا ہو, ایک کوئی سنگل نام آپ بتا سکتے ہیں یہاں پہ
جو پاکستان میں مارا ہو,
جو پاکستانی فوج نے ان آپریشنز میں مارا ہو؟
یہ جتنے ان کو وہ پانچی ہو گئی ہے تقریباً 500 کے لگ بھگ کیسز جو کہ ملٹری کورٹس نے کیے تھے, اور ان میں تقریباً 62 کو سزائے ہوئی ہیں, اور اس میں جو عثمان ڈاکٹر عثمان جس جو جی ایچ کیو اور حملے میں شامل تھا, ماسٹر مائنڈ,
بالکل جی ایچ کیو پرویز مشرف جو ہے سابق صدر بریگیڈیئر صاحب, ان پہ جو حملہ آور تھے ان کو بھی ہمیں معلوم ہے کہ سزائے دی گئیں, لیکن یہاں پہ پھر یہ بھی نکتہ چینی ہوتی رہی ہے ملٹری کورٹس پہ کہ انہوں نے صرف انہی لوگوں کو سزا دی ہے جو فوج یا فوجی تنصیبات پر حملے کرتے رہے ہیں, اور عام لوگوں کے جو پر حملوں میں ملوث جو دہشت گرد ہیں ان کو آج تک کچھ نہیں کہا گیا. ساتھ یہ کالڈ نے ایک اور کوشچن یہ اٹھایا ہے کہ مولانا عزیز کو انہوں نے نام لیا ہے, باقی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں کہ ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا ہے, تو پاکستان ملٹری یا پاکستانی سٹیٹ اگر واقعی سنسیئر ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں, تو ان لوگوں کو ابھی تک پکڑا کیوں نہیں گیا ہے؟
یہ سوال یہاں پر بھی اٹھائے جاتے ہیں کہ فلانا 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 جو ہے اس قسم کے مطلب کیوں نہیں یا ان کے ہاتھ نہیں ڈالا جا رہا. دیکھو یہ جو آپ نے جو آپریشن اس قسم کے کرنے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ان ٹارگیٹس کے پیچھے جاتے ہیں جو کہ بالکل مطلب کہ جیٹ بلیک ہو یا جو ہتھیار لے کر چلتے ہوں اور جو بالکل حملے کرتے ہوں یا بم پاڑتے ہوں یا خودکش حملے کرتے ہوں, تو اس نیٹ ورک کو ختم کرنا ہوتا ہے. پھر جو آپ کے اس قسم کے سوچ والے ہوتے ہیں جن کا پولیٹیکل اسٹیٹ بھی ہوتا ہے, جن کے معاشرے میں بھی کوئی وہ ہوتا ہے سیو ہوتا ہے, تو اس قسم کے محاذ کو آپ تو شروع میں نہیں کھولتے, بعد میں کھولتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ تو مقدمے بھی ان پر چل رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو آپریشن لال مسجد ہوا تھا اس پر بھی جنہوں نے کیا تھا ان پر بھی مقدمے ہیں, میں جنرل مشرف کا نام لے لیتا ہوں. تو اس قسم کے مقدمے تو پاکستان کی عدالتوں میں چلتے ہیں, اور پاکستان کی عدالتیں تو آپ کو پتا ہے کہ کتنا ٹائم لیتی ہے, تو اس لیے یہ ملٹری کورٹس جو تھے ایک ڈائریکٹ ڈیٹرنٹ کے طور پر تھے. لیکن البتہ ایک بات اپنی جگہ پر تو یہ ہے کہ جو دہشت گرد ہوتا ہے تو یہ مارنے یا مرنے کے لیے آتے ہیں, تو وہ ان کے لیے سزائے موت تو اتنا بڑا ڈیٹرنٹ نہیں ہوتا, اس لیے کہ جو خودکش جیکٹ پہن آتا ہے تو اس کو اگر آپ پکڑ بھی لے اس کو مار بھی لے تو وہی بات ہو جاتی ہے. البتہ بات یہ ہے کہ اگر انڈسکریمنیٹ بالکل بے رحمانہ قسم کو ہو تو اس میں بے گناہ لوگ مطلب کے متاثر نہ ہو تو یہ ایک مشکل کام تو ہے, لیکن اگر سنسیئرٹی سے کیا جائے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پھر ہمارے پولیس یا ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے یا اس قسم کے وہ پولیٹیسائز بھی ہیں, کرپشن بھی ہے, تو اس کے لحاظ سے پنجاب میں جو ابھی تک آپریشنز ہوئے ہیں ان کے وہ خاطر خواہ نتائج نہیں نکلے ہیں پہلے جو ہوئے ہیں, کیونکہ کے پی میں جب آپریشن ہوتا ہے یا فاٹا میں تو ایک آپریشن کے پیچھے چار پکڑے جاتے ہیں, جبکہ یہاں پر پنجاب میں پہلے جو آپریشن ہوتے تھے تو چار آپریشن ایک آپریشن کے پیچھے ایک پکڑا جاتا تھا, تو یہ فرق تو ہے. البتہ آپ کو دیکھنا ہو کہ یہ بے رحمانہ ہے اور انڈسکریمنیٹ ہے, اور بالکل ہر وہ دہشت گرد ہر سہولت کار خواہ وہ جس سے بھی تعلق رکھتا ہو اور جو بھی اس کا مقام ہو اس کے خلاف ہوگا.
اوکے عارف جمال صاحب, آپ
ملک کے لیے بڑا ضروری ہے لیکن امن میں ظاہر ہے کہ انسانی حقوق اور باقی چیزوں کے اور بے گناہ لوگوں کے تحفظ کا یقینی بنانا یہ بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے.
اوکے عارف جمال صاحب, آپ بتائیے گا کہ پاکستان میں دہشت گردی کا مستقل حل کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ کیا ہے, بڑے بڑے فیصلے جن کو ہم کہہ لیں وہ کیا اٹھانے چاہیے یا لینے چاہیے, اور رد الفساد جو ہے اس کو کامیاب اور مؤثر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟
جی, مستقل حل کے لیے سب سے بڑا تو قدم یہ ہوگا کہ پاکستان یا موت پریسائسلی پاکستان کی جو افواج ہیں وہ جہاد کو ڈیفنس پالیسی کے لیے استعمال مت کریں, کشمیر ہو یا افغانستان ہو, اور ان جہادیوں کو ٹرین کرنا بند کر دیں جو کہ ٹرین ہونے کے بعد سپن اوور ہو جاتے ہیں اپنی ان کے کنٹرول سے, تو پھر یہ میرا خیال ہے کہ مستقل حل ہوگا. مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ایسا پچھلے 60 سال میں نہیں ہوا, تو مجھے کوئی اس میں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ جلدی ہو جائے گا. اس کے لیے دنیا کو کافی سٹرگل کرنی پڑے گی. ایک اور خاص بات ہے ضرب عزم کی, کہ ضرب عزم جو تھا وہ اس نے بڑے بڑے جو ٹیررسٹ اٹیکس ہوتے تھے ان میں ضرور کمی لائی, لیکن ویسے اٹیکس جو تھے وہ جاری رہے, اور بہت سارے اٹیک جو ٹیررسٹ تھے وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے تھے. جیسے کہ ایک انڈیویجول پر حملہ ہوتا تھا وہ شیعہ ہوتا تھا یا احمدی ہوتا تھا اور ٹیررسٹ گروپ کرتا تھا تو اس کو وہ ایک عام قتل کے طور پر رپورٹ کیا جاتا تھا, اور بہت سارے ایسے اور ہوتے تھے فاٹر میں خاص طور پر جو رپورٹ ہی نہیں ہوتے تھے, یا کہیں سوشل میڈیا پر ہو گئے, کبھی چھوٹے چھوٹے میڈیا پر ہو گئے, مین اسٹریم میں ہوتے نہیں تھے. تو ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا تھا جس سے یہ لگتا تھا جیسے بہت کمی آ گئی ہے. ضرور کمی آئی تھی لیکن اتنی نہیں آئی تھی جتنی کہی جاتی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی دہشت گردوں نے دیکھا کہ ان کی اب اسٹریٹجی وہ جو پرانی ہے وہ کام کرنا وہ ضروری نہیں رہی, تو انہوں نے بڑے بڑے حملے شروع کر دیے. اب اس کے جواب میں جو یہاں پر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ غریب جو پٹھان ہیں پنجاب میں ان کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, اور ان کو 200-400 کو پکڑ کے کہہ دیا جی ہم نے اتنے بندے پکڑ لیے ہیں, اور جب ذرا سی بات تھوڑا وقت گزرے گا تو ان کو چھوڑ دیں گے اور پھر وہیں کی وہیں بات رہے گی. تو مجھے کوئی زیادہ امید نہیں نظر آ رہی اس آپریشن سے بھی.
اوکے بہت شکریہ عارف جمال صاحب آپ کا. اور بریگیڈیئر صاحب آپ ہمیں بتائیے گا پاکستان جو اسٹیٹ ہے, پاکستان ملٹری خاص طور پر, ان پر جو الزام لگایا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ سنسیئر نہیں ہے, سنجیدہ نہیں ہے دہشت گردوں کے خلاف اس جنگ میں, اور اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ ایک طرح سے اگر ہم دیکھیں تو مدرسوں کی مثال دی جاتی ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس کو تو ہلاک کیا جا رہا ہے لیکن مدرسوں کا جو انفراسٹرکچر ہے پورا, جو اس کا نیٹ ورک ایک طرح سے پھیلا ہوا ہے, اس کو ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا ہے. بڑے بڑے دہشت گرد جو ہیں وہ کھلے عام پھرتے ہیں, پبلک ریلیز میں وہ موجود ہوتے ہیں, ان کی نمائندگی کرتے ہیں, ان کو آج تک جس طرح ہمارے کالر نے کہا کچھ نہیں کہا گیا. اس چیز کو آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے کہ پاک ملٹری جو ہے وہ سنسیئر ہے اس جنگ میں؟
دیکھ لو جہاں تک اس پلیٹ فارم کی, دفاع پاکستان پلیٹ فارم کی وہ اس کی طرف اشارہ کیا ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ مدرسے چلا رہے ہیں, اور مدرسے پاکستان میں سب سے بڑا این جی او ہے, اور اس میں زیادہ تر مطلب ہے کہ جو فنڈنگ ہوتی ہے تو چندے وغیرہ اور ان طریقے سے ہوتی ہے, لیکن ان میں سے خود بھی جو ان کی مانیٹرنگ ہوئی ہے مشرف کے دور سے لے کر ابھی تک, تو اس میں خال خال کوئی مدرسہ ہے جو اس قسم کا سوچ یا وہاں سے اس قسم کا کوئی وہ نکلتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ ہیں تو ایک ہمارا ایک انڈیا سینٹرک پالیسی ہے, ایک افغانستان سینٹرک ہے, تو ظاہر ہے کہ ہر ملک کی اپنی اپنی پالیسی ہوتی ہے, اور اس پالیسی کے مطابق انہوں نے اپنا جو سیکیورٹی پہ رڈائم ہے اس کو فٹ کرنا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جہاں تک کشمیر کا سوال ہے تو کشمیر وہ کشمیر میں جو لڑ رہے ہیں خواب وہ گرو ہو خواب وہ دوسرا ہو برہان وانی ہو, ان کو تو یہاں پر ظاہر مجاہد بھی سمجھتے ہیں اور شہید بھی سمجھتے ہیں, جبکہ انڈیا اس کو دہشت گرد سمجھتا ہے. تو یہ پرسپشن تو دونوں ملکوں کا مختلف ہے, دونوں اس پر لڑ بھی چکے ہیں.
تو بریگیڈیئر صاحب یہ کیا بات ہوئی کہ آپ کے بریگیڈیئر صاحب ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی.
پیچھے جانا چاہیے کہ وہ
بالکل, لیکن اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ لوگ جو آپ کے ملک کے اندر حملے کرتے ہیں, جو پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان, سندھ اور فاٹا میں حملے کرتے ہیں, وہ آپ کی نظر میں دہشت گرد ہیں, لیکن جو بھارت میں جا کر حملے کرتے ہیں, افغانستان میں کرتے ہیں, تو ان کو آپ شہید کہتے ہیں اور اس لڑائی کو آپ جہاد کا نام دیتے ہیں؟
دیکھ لو, جہاں تک افغان طالبان کا تعلق ہے تو افغان ہے اور وہ سٹیک ہولڈر ہیں, اور ان کے ساتھ تو افغانستان میں امریکہ میں بھی سب نے بات چیت بھی کی ہوئی ہے, تو وہ تو ایک پولیٹیکل فورس ہے.
لیکن انہوں نے شرائط رکھی ہے, ہر افغان طالبان جو ہے
کشمیر میں, تو واقعی وہ اقوام متحدہ کے قرارداد کے تحت ان کو حق رائے دہی کا حق ہے, اور اس کے لیے وہ ہتھیار بھی اٹھا سکتے ہیں, یہ ان کے بوس میں لکھا ہوا ہے, اور ہر قسم کی جدوجہد وہ کر سکتے ہیں, اور پاکستان کا اخلاقی بھی فرض ہے, سیاسی بھی فرض ہے کہ ان کی مدد کر لے. اگر وہ پاکستان اس طریقے سے نہیں کر رہا ہے تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی کمزوری ہے
جی.
اگر وہ نہیں کرے دوسری okay. بات اگر
ایک منٹ بریگیڈیئر صاحب, یہ اہم پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے, عارف جمال صاحب اس پہ آپ
میڈیا پر ادر وائز وہ چہرے دیکھے ہوئے ہیں, تو کیا وہ انڈیا کا چہرہ اتنا گناہ ہے؟
بریگیڈیئر صاحب ایک منٹ, آپ کا پوائنٹ جو ہے وہ تو سامنے آ گیا, عارف جمال صاحب کو سنتے ہیں جی. عارف جمال صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی ہے؟
میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی ہے, ایک تجزیہ نگار کے طور پر دونوں پہلو دیکھنے چاہیے
جی. عارف جمال صاحب
جی,
آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بریگیڈیئر صاحب کا تبصرہ آپ نے سنا.
اصل میں بات یہ ہے کہ جب تک جہاد کی پالیسی ابینڈن نہیں ہوگی, کہا جاتا ہے, اور دوسرے جو 10,000 ٹیررسٹ پاکستان کے سوائل پر موجود ہیں, وہ کیوں پاکستان میں موجود ہیں, ان کو کیوں سینچریز دی گئی ہیں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ وہاں جو جہاد کرتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے, یہ بالکل ان کا مسئلہ ہونا چاہیے, لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ان کو کیوں پناہ دیتے ہیں, کیوں اس کی مدد کرتے ہیں؟ تو اصل میں بگیڈے صاحب جو ہے اصل حقائق کو
جی. بہت شکریہ عارف جمال صاحب, بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, آپ کے بھی ہم بے حد شکر گزار ہیں. سیگمنٹ کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, اور نیکسٹ سیگمنٹ سامعین پاکستان میں بلاسفیمی لا کے حوالے سے ہیں, جس میں خبر آئی ہے کہ پاکستان کی ایک عدالت کی طرف سے توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت پانے والے ایک ملزم جو ہے ان کو رہائی کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے. اس پہ ہم بات کرنا چاہیں گے, ہمیں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب نے جوائن کیا ہے, ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سابق صدر ہیں, اور لاہور ہائی کورٹ کے ایک وکیل ایڈوکیٹ بابر مرتضیٰ بھی ہمارے ساتھ ہیں. دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن پہلے ہم لیں گے ایک مختصر سی بریک.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سامعین، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اور ڈاکٹر مہدی حسن، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید ہم کہتے ہیں. اور آپ، یہ جو فیصلہ ہوا ہے ایک پاکستانی عدالت کی جانب سے، اور ایک ملزم تھے جنہیں توہین مذہب بلاسفیمی کے الزام میں اس کو رکھا گیا تھا، 5 سال جیل میں رکھنے کے بعد اس کو رہا کرنے کا فیصلہ سنایا گیا ہے، کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس کو؟
یہ ہے کہ تقریباً 1100 کیسز جو ہیں وہ اب تک ریکارڈ ہوئے ہوئے ہیں بلاسفیمی کے الزام میں، جس میں اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ ان کی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا مسلمان ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا رہا ہے، اس میں ایک باقاعدہ کوششیں کی جاتی رہیں کہ بلاسفیمی لاز جو ہیں ان پہ ریویو کیا جائے، اور ان کا استعمال جو ہے، اس کا غلط استعمال جو لوگ کرتے ہیں، جو بہت لوگ کرتے ہیں، اور اپنی جو اختلافات ہیں یا دشمنیاں ہیں وہ نکالنے کے لیے بلاسفیمی کے کیسز رجسٹر کرا دیتی ہیں، اس کو روکنے کے لیے یہ ایک مہم بہت عرصے سے جاری ہے کہ ان لاز کو ریویو کیا جائے. جس پہ جو ریلیجس ہمارے ہاں پاورفل لوگ ہیں جو مذہب کے نام پہ سیاست کرتے ہیں، ان کی طرف سے اس پہ بہت رکاوٹ بھی ہے، اور وہ بار بار کہہ چکے ہیں اور باقاعدہ مہم ہے ان کی کہ ہم ان لاز کو بالکل ریویو نہیں ہونے دیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی تعداد میں یہ کیسز رجسٹر ہوئے ہوئے ہیں، اور میں بہت پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آپ کے یہاں بھی اور اپنے یہاں بھی بہت دفعہ، کہ جب یہاں ہم انگریزوں کے غلام تھے سب کانٹیننٹ میں،
جی،
تو اس وقت حالانکہ کوئی قانون بلاسفیمی کا ایسا نہیں تھا جیسا ضیاء کے بعد سے یہاں موجود ہے، اس میں صرف ایک کیس 100 سال میں بلاسفیمی کا ہوا تھا. اور اس کے بعد سے جب سے یہ ضیاء الحق صاحب کا قانون آیا ہے، پاکستان میں 1100 سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ رجسٹر کیے گئے بلاسفیمی کے، جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو یقیناً مس یوز کیا جاتا رہا ہے اور اس کے ریویو کی ضرورت ضرور موجود ہے. لیکن جو ریلیجس مائٹ ہے ہمارے یہاں، وہ اس کو ریویو نہیں ہونے دے رہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے، اس کے بری ہونے سے، جو بری ہوا ہے ایکیوزڈ، اس سے بہت فائدہ ہوگا، اور یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ ان قوانین میں کو ریویو کرنے کی ضرورت موجود ہے. جی
اوکے. ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت ایڈوکیٹ بابر مرتضیٰ صاحب نے. السلام علیکم ایڈوکیٹ صاحب. ایڈوکیٹ بابر مرتضیٰ آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی
اوکے. ایڈوکیٹ صاحب، یہ بتائیے گا کہ 5 سال جیل میں رکھنے کے بعد جس فرد کو جیل سے رہا کیا گیا، اور اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس نے کوئی یہ بلاسفیمی کے یہ مرتکب نہیں ہوئے تھے، یہ بندے، ان پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، لیکن اس نے پھر بھی 5 سال جو ہے وہ جیل میں گزارے ہیں. اس کا الزام جو ہے وہ جوڈیشل، جو پورا سسٹم ہے پاکستان میں، اس میں جو اگر کوئی خامیاں ہیں اس کو ہم دے سکتے ہیں، یا پھر یہ کہ توہین مذہب سے متعلق یہ مین میڈ جو قانون ہے بلاسفیمی لا، اس میں ایسی خامیاں موجود ہیں جن کو کہ دور کرنے کی ضرورت ہے؟
لیکن پہلے تو میں یہ تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ جو یہ بلاسفیمی لا ہے، یہ کچھ صرف مسلمانوں کی حد تک نہیں ہے، اس میں ہمارے جس طرح باقی بھی پیغمبر ہیں جو کہ جن کی عزت اور تکریم ہمارے پہ واجب ہے، ہم سمجھتے ہیں، یہ ان کے بارے میں بھی اگر کوئی ایسی بات ہو یا کسی اور بائبل کی یا کسی بھی اور مقدس کتاب کے بارے میں.
جی لیکن اس وقت ہم جھوٹے الزام کی اور اس کو مس یوز جس طرح کیا جاتا ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں. آج جو کیس، خبر جو سامنے آئی ہے کہ ایک بندے پر الزام لگایا گیا تھا، اس کو سزائے موت کی سزا جو ہے وہ سنائی گئی، اور 5 سال اس کو جیل میں رکھا گیا اس الزام میں. اب کورٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کہ اس نے کوئی حرکت نہیں کی کہ اس کو سزائے موت دی جا سکے، تو तो इसको जिस तरह इससे यही मतलब निकलता है कि इसको लॉ को मिसयूज़ किया जा रहा है और कई दफ़ा किया जा चुका है, तो इस बारे में आप के व्यूज़ में जानना चाहूँगी।
देखें, इसमें अभी इसके दो पहलू हैं इस चीज़ के। एक तो ये है जो लेजिस्लेशन है, जो लेजिस्लेटर का काम है वो चीज़ है। अभी जो मिसयूज़ की जो आप बात कर रही हैं उसकी आगे बात होती रही है, जैसे पाकिस्तान में इसका डेफिनेटली लोग मिसयूज भी करते हैं और अपने पर्सनल गेंस के लिए या पॉलिटिकल कोई जो है टारगेट्स अपने अचीव करने के लिए जो है वो इस तरीके के इल्जाम लगते हैं, और पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा हुआ भी है। तो उसमें लेजिस्लेशन की जरूरत है, लेजिस्लेटर का काम है कि वो इसमें एक प्रोविजन डालें, जैसे कि सेक्शन 295C है पाकिस्तान पीनल कोड का, उसमें ये अमेंडमेंट होनी चाहिए कि अगर कोई बंदा किसी पर इस तरीके का गलत इल्जाम लगाता है तो उसको भी इसी ऑफेंस के तहत जो है वो सजा दी जाएगी, जो कि मिनिमम लाइफ सेंटेंस हो, जिस तरह इसकी डेथ सेंटेंस है, और उसकी जो सजा है वो भी कोई तजवीज़ करनी चाहिए। और अगर इस तरीके से जो कोई गलत इल्ज़ाम लगाएगा वो एक या दो केसेस अगर ऐसे ट्राई हो गए तो फिर ये बिल्कुल जो इसका मिसयूज़ जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए।
ओके, डॉक्टर मेहदी हसन साहब, क्या ये जो खबर आज आई है तो इसके बाद आपको लगता है कि जो लोग ब्लास्फेमी लॉ में को रिव्यू करने के ख़िलाफ़ है या इसमें जो कुछ खामियां हैं उसको दूर करने के ख़िलाफ़ हैं, उन पर कुछ दबाव बढ़ेगा?
नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि हमारे यहाँ जो रिलीजियोसिटी है, मज़हब की जो नुमाइश है और मज़हब का जो इस्तेमाल है इस वक्त सोसाइटी में, उसमें जो मज़हब के नाम पे सियासत करने वाले लोगों का जितना इन्फ्लुएंस है, उसके होते हुए मैं नहीं समझता कि इस कानून को रिव्यू करने के लिए या इसकी खामियां दूर करने के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं लोग और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उनको कोई कामयाबी, मुझे उम्मीद नहीं है कि उन्हें कोई कामयाबी इसमें हासिल होगी। बहरहाल वो खुशकिस्मत आदमी है जो 5 साल बाद कम अज़ कम रिहा हुआ, वरना यहाँ तो ये भी हुआ है कि एक ऐसा शख्स रिहा हुआ मौत की सज़ा से जो 2 साल पहले मर चुका था, उसका ये अभी कोई 15-20 दिन पहले की खबर है।
अच्छा,
जिसको बरी किया अदालत ने, वो 2 साल पहले उसका इंतकाल हो चुका था।
सही, तो इससे जो जुडिशियल सिस्टम है पाकिस्तान, इसका मतलब है कि ना सिर्फ इस एक लॉ में बल्कि पूरा जो सिस्टम है उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, और उसमें
क्या बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन ये कि जो रिलीजियोसिटी है उसकी वजह से ये कानून जो है ब्लैस्फेमी का, इस पे बहुत रेजिस्टेंस है इसके रिव्यू पे, और जितनी ताकत हासिल है मज़हब के नाम पे सियासत करने वालों को, उसके सामने मुझे कोई खातिर खा उम्मीद नहीं है कि इसको रिव्यू किया जा सकेगा।
क्योंकि
मौजूदा हुकूमत जो है उसका रवैया जो है वो बहुत माजरत खाहाना है, जब मज़हब का सवाल आता है तो वो कोई स्टैंड लेने के काबिल नहीं होते।
ओके, कॉलर्स की जानिब जाना चाहेंगे। चूनिया से मोहम्मद तारिक साहब जी, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम बहन, डॉक्टर मेहदी हसन साहब ने बहुत खूबसूरत बात की
जी।
इनके ये मामला इतना सेंसिटिव होता है, खासकर हमारे पाकिस्तान में मजहब के मामले में, लेकिन ये जो है ना ये मजहब की तोहीन का मसला, इसमें मेजोरिटी इसको मिस यूज इसलिए किया जाता है कि पॉलिटिकल मकासद के लिए और बहुत से मकासद के लिए इसका मिस यूज होता है। यहाँ असल जो बाबर मुद्दा साहब ने बात की ना लेजिस्लेशन की, तो लेजिस्लेशन इसमें ये होनी चाहिए कि अगर एक बंदा किसी बंदे के ऊपर ऐसा मजहब की तोहीन का इल्जाम लगा दे तो कोर्ट उसको अगर प्रूव करे कि ये बंदे पे गलत इल्जाम लगाए तो उसी आदमी के खिलाफ उसके खिलाफ कोई एक्शन क्लियर किस्म का हो ताकि वो ऐसा ना करे।
ये जहाँ तक मुझे पता है वो बंदा जो झूठा इल्ज़ाम लगाता है उसके लिए इस ब्लास्फेमी लॉ में कोई सजा नहीं है। डॉक्टर मेहदी हसन साहब, मैं ठीक कह रही हूँ?
जी जी जी, जो जी, बात ये है, देखिए कि जहाँ तक मैंने मिसाल दी है کہ جب یہ قوانین نہیں بنے تھے ضیاء الحق کے دور سے پہلے, تو اس وقت 100 سال کی حکومت میں برٹش کلونیلزم کے زمانے میں صرف ایک کیس ہوا تھا سب کانٹیننٹ میں بلاسفیمی کا, اور جو بہت ہائی پروفائل کیس تھا, اس نے کتاب چھاپی تھی ایک مسلمانوں کے پیغمبر کے بارے میں جس پہ یہ کیس چلا تھا. لیکن اب جو ہیں 1100 کیسز جو ہیں وہ اب تک رجسٹر ہوئے ہوئے ہیں, جن میں اوور ویلمنگ میجورٹی جو ہے وہ مسلمانوں ہی کی ہے جن کے خلاف وہ کیسز ہیں, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس قانون کو مس یوز کیا جا رہا ہے اور اس کے ریویو کی ضرورت ہے, جس میں ریزسٹنس ہے مذہب کے نام پہ سیاست کرنے والوں کی. دوسرے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے فاؤنڈر اور فاؤنڈر آف دی نیشن محمد علی جناح کا ایک فقرہ ہے ان کی تقریر میں, جو پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کی اوپننگ پہ انہوں نے کہا تھا کہ ریلیجن از اے پرسنل میٹر آف فیتھ فار ایوری انڈیویجول, تو اگر اس پہ عمل کیا جائے تو مذہب کے نام پہ جو فسادات ہیں اور جو ڈویژن ہے سوسائٹی کی وہ ختم ہو سکتی ہے, جس کو ختم کرنا ضروری ہے. پاکستانی سوسائٹی از اے ڈیوائڈیڈ سوسائٹی ایٹ دی مومنٹ, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے.
جی, بے حد شکریہ ڈاکٹر مہدی حسن صاحب آپ کا, اور ایڈوکیٹ بابر ممتاز صاحب کے بھی ہم شکر گزار ہیں, انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اس کے ساتھ ہی سامعین پروگرام کو ہم آگے بڑھانا چاہیں گے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ ایک کالر ہے کافی دیر سے کشمیر سے, معروف صاحب, ان کو بھی ہم مختصر سنتے ہیں. جی معروف صاحب, السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
جی سر.
جی السلام علیکم. کیا حال ہے محترم؟ میرا آپ سے سوال ہے کہ دہشت گرد اور مجاہد میں, یا اگر میں آپ کے گھر پر قبضہ کروں اور آپ چھڑائیں تو یہ میرا حق ہے اور آپ ظالم ہیں؟ یہ آپ کو سمجھا جانی چاہیے.
آپ کی نظر میں یہ قبضہ ہوگا, شاید میری نظر میں یہ قبضہ نہ ہو. بہت شکریہ
جو ہے
کال کرنے کا, بے حد شکریہ.
90 سال بلا وجہ سزا دی گئی ہے, اس کی تو آپ کو فکر نہیں ہے. نہیں, پاکستان میں ڈاکٹر مہدی حسن صاحب شاید پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں, تو یہاں وکلاء ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہیں.
وہ جا چکے ہیں. یہ سیگمنٹ ہمارا ختم ہو چکا ہے. آپ آئندہ کال ضرور کیجئے گا, اور آپ آئندہ پروگرام میں آپ کوسچن اٹھا سکتے ہیں. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی نیکسٹ, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے سیگمنٹ کے نیکسٹ گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا ہے, ایک ماؤنٹینر ہیں نذیر صابر صاحب, اور ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے ٹوریزم کے حوالے سے. ایک رپورٹ آئی ہے کہ پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں پہ ٹوریزم جو ہے اس میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک. بریک سے واپس آ کر نذیر صابر صاحب سے اس پہ بات کریں گے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک urduvoa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. نذیر صابر صاحب, آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. اور یہ جو رپورٹ ہے ٹوریزم کے حوالے سے کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے, کس طرح آپ اس کو دیکھتے ہیں, اس رپورٹ کو, اور یہ کہ پاکستان میں ٹوریزم کی جو انڈسٹری ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے حکومتی سطح پر؟
تھینک یو انا صاحبہ, میں باہر ہوں اس وقت.
جی,
باہر کے گراؤنڈ. اینی وے, بات یہ ہے کہ ڈومیسٹک ٹوریزم نے بہت زیادہ اچھا ریسپانس دیا ہے, اسپیشلی پچھلے 2 سالوں میں, اور ایسا لگا کہ شاید انفراسٹرکچر اس کے لیے تیار نہیں ہے. اٹ واز اے بگ سرپرائز سڈنلی سوات سیکٹر, اور اس کے بعد جیسے یہ کاغان ناران سے بابوسر ٹاپ کے اوپر سے کنیکٹ ہوا نارتھ, تو ایسا فلڈ آیا ہے ڈومیسٹک ٹوریزم کا, اس کو سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا پچھلے دو سالوں میں, اس پچھلے سمر اور اس سے پچھلا. اٹس اے ویری پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیٹ وی سی, لیکن ظاہر انٹرنیشنل ٹوریزم کا جو فلو ہے وہ بھی آہستہ آہستہ بہتر ہو رہا ہے. 9/11 کے بعد بے نظیر صاحبہ کی وجہ سے سلو ہو گیا تھا, اس کے بعد میریٹ کا حادثہ, پھر ننگا پروت پہ بدقسمتی سے جو ہوا تھا, اس کے بعد تین جھٹکے لگے ٹوریزم کو 9/11 کے بعد. ابھی پھر جو ہے گراف اوپر جا رہا ہے, لیکن اس میں جو ظاہر ہے ملک کے حالات اپنی جگہ, بیوروکریسی کی جو مینٹیلیٹی ہے پاکستان میں انٹرنیشنل ٹوریزم کے لیے وہ سب سے بڑا ہرڈل ہے. میں شروع سے 30-35-35 سال سے یہی کہہ رہا ہوں
جی.
ہماری پالیسیز, ویزا پالیسی اور باقی جو پالیسیز ہے ان میں مشکلات ہیں. آئی تھنک دی گورنمنٹ نیڈس ٹو ریئلائز کہ ابھی دوبارہ لوگ آنا چاہتے ہیں پاکستان, اور خاص طور پہ ناردرن ایریاز میں ٹریکنگ اور ماؤنٹینئرنگ کے لیے, تو ان کو ویزا پالیسی میں بہتری لانی چاہیے. جنرل مشرف نے ایک بہترین پالیسی دیا تھا 2001 میں, آئی تھنک دیٹ واز دی ہسٹریز بیسٹ ویزا پالیسی فار فارنرز ایور ان پاکستان. اس کو دوبارہ انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے. ہمیں بتایا جاتا ہے کہ نہیں جی وہ ان پلیس ہے, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایسا نظر نہیں آ رہا ہے, یہ پرابلم ہے.
اوکے, بے حد شکریہ آپ کا صابر شبیر صاحب. جس طرح آپ نے کہا آپ اس وقت باہر ہیں اور پھر بھی آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تھینک یو سو مچ, آئندہ بھی آپ سے بات ہوگی. اور سامعین, کچھ اور مزید موضوعات جو ہیں ان کو ہم اس وقت پروگرام میں شامل کرنا چاہیں گے. اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بفلو یونیورسٹی سے انٹرنیشنل افیئرس کے ماہر پروفیسر فیضان الحق کو ہم لائن پہ لیں اور ان سے ہم بات کرنا چاہیں گے. جی, بتایا جا رہا ہے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم پروفیسر فیضان الحق صاحب. جی السلام علیکم پروفیسر فیضان الحق صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں؟
جی جی
جی, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی پروفیسر صاحب, جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ جب سے صدر ٹرمپ نے صدارت کا عہدہ سنبھالا ہے, پہلی دفعہ ایک اعلیٰ چینی عہدے دار جو ہیں وہ امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں, یہ بتائیے گا کہ اس دورے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ ایجنڈے پر آپ کے خیال میں چین کی طرف سے کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کو اٹھایا جائے گا, اور امریکہ کی طرف سے ایجنڈے پر کیا ہوگا؟
جی, سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اصل میں یہ جو دورہ ہے جو اعلیٰ عہدیدار تشریف لا رہے ہیں چائنا سے امریکہ میں, یہ میرا خیال ہے کہ وہ جو ٹینشنز پیدا ہوئی تھیں ڈونلڈ مسٹر پریزیڈنٹ ہمارے جو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے سے, اس کو ریزالو کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی حکمت عملی طے کرنے کے لیے کہ امریکہ چائنا سے کیسے ڈیل کرے گا اور چائنا امریکہ سے کیسے ڈیل کرے گا, میرے خیال میں یہ ہے وہ ایجنڈا. اور اس میں ایک تو ون تائیوان پالیسی ہے جس پر ڈونلڈ ٹرمپ جو تھے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو تھے وہ پہلے گئے, پھر واپس انہوں نے اس پالیسی پہ اتفاق کیا. اور دوسری بات جو ان کے ساتھ میرے خیال میں وہ ہوگی ٹریڈ کی, کیونکہ امریکہ کو اس بات پر بہت اعتراض ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ٹریڈ ہے اس میں امریکہ کو ڈیفیسٹ ہوتا ہے, ان کو خسارہ اٹھانا پڑتا ہے. اور دوسری طرف چائنا کو یہ اعتراض ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے کیے ہوئے معاہدوں پر واپس جانے کا ارادہ کرتا ہے کہ جس میں کہ جو چائنا سے چیزیں آئیں گی ان پر ٹیرف لگے گا یا ان پر ٹیکس لگایا جائے گا. یہ تمام معاملات طے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کا جو جھکاؤ ہے رشیا کی طرف, یہ بھی چائنا کے لیے بہت کنسرن ہے اس کا, چائنا میں, کہ امریکہ اصل میں چاہتا کیا ہے. کہ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ چائنا کو اکیلا کر کے خود وہ رشیا کے ساتھ مل کے ایسا ہی ماحول پیدا کرے جیسے چائنا اور امریکہ نے مل کر سوویت یونین کے لیے کیا تھا سن 1974 کی دہائی کے بعد, سن 1970 کی دہائی کے بعد. تو یہ وہ کنسرنز ہیں میرے خیال میں
جن کو اٹھایا جائے گا. اوکے, پروگرام کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. اور نیو یارک ٹائمز جو ہے اس میں ایک رپورٹ شائع ہوئی جس کے مطابق یہاں امریکہ میں جو قومی سلامتی ہیں ان کے جو نئے مشیر نامزد ہوئے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ایچ آر مکٹ صاحب جو ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ انتہا پسندی جو ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان کے بقول دہشت گرد کاروائیاں جو ہیں وہ غیر اسلامی ہوتی ہیں, اور ہم سب اس سے ایگری بھی کرتے ہیں. لیکن آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گی, اگر ہم دیکھیں تو صدر ٹرمپ جو ہیں وہ ریڈیکل اسلام کے خلاف ہیں, اور اگر جنرل ایچ آر مک کے یہ ویوز ہیں تو سوال پھر یہاں یہ اٹھتا ہے کہ ہاؤ دے ول گو ٹوگیدر آئندہ کے لیے, آپ کیا کیا دیکھتے ہیں
اصل میں؟ جو نئے عہدیدار آئے ہیں نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو سلیکٹ کیے ہیں لیفٹیننٹ جنرل مک ماسٹر جو ہیں, انہوں کا جو ہے بہت ان کی بہت عزت کی جاتی ہے, اور اصل میں یہ ان کی ایسی واحد نامینیشن تھی جس پر ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز دونوں متفق تھے, کیونکہ ان کو نہ صرف یہ کہ امریکی حلقوں میں بلکہ عالمی حلقوں میں بھی ان کو بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے, اور ان کا یہ جو بیان دینا تھا یہ وہ جو منفی بیانات ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کی طرف سے آ رہے تھے ان کا اثر زائل کرنا تھا, اور اس کے ساتھ ایک نئے دروازے اپرچونیٹی کے کھولنے تھے تاکہ وہ جو مسلم دنیا ہے یا مسلم دنیا کے جو مضبوط ملک ہیں جیسے ترکی ہے, پاکستان ہے اور سعودی عربیہ ہے, اور اس قسم کے جو ملک ہیں ان کے ساتھ روابط بڑھا سکیں, کیونکہ ان ملکوں کی مدد کے بغیر اور ان ملکوں کے ساتھ کوآرڈینیشن کے بغیر دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے
اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. بے حد شکریہ پروفیسر فیضان الحق صاحب آپ کے ٹائم کا. اور سامعین, آخر میں ایک رپورٹ ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے. آسکر جو ایوارڈز کی تقریب ہے وہ کل رات امریکی شہر لاس اینجلس میں منعقد ہوئی, اس پہ رپورٹ تیار کی ہے ہماری ساتھی مدثرہ منظر نے, وہ آپ سنیے گا. لیکن اس سے پہلے شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر اسفر امام کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
رومانٹک میوزیکل فلم لالا لینڈ کو پروڈکشن ڈیزائن اور اوریجنل سکور اور تخلیقی گیت کے ایوارڈ دیے گئے. اس فلم کی فنکارہ ایما سٹون کو بہترین اداکارہ کا آسکر ایوارڈ دیا گیا. اس کے ڈائریکٹر ڈیمین شوزل بہترین ڈائریکٹر قرار پائے. 32 برس کی عمر میں یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے وہ کم عمر ترین ڈائریکٹر ہیں. اس تقریب کا سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب فے ڈنوے نے بہترین فلم کا اعلان کرتے ہوئے کہا
لا لا لینڈ,
اور وہ غلط تھا. جلد ہی اس غلطی کی تصحیح کرتے ہوئے اعلان کیا گیا
دیئرز اے مسٹیک, مون لائٹ, یو گائز ون بیسٹ پکچر.
غلطی ہوئی, مون لائٹ آپ نے بہترین فلم کا ایوارڈ جیتا ہے. مون لائٹ ایک ہم جنس پرست سیاہ فام شخص کی کہانی ہے. اس کے بہترین فلم قرار دیے جانے پر دونوں فلموں کے پروڈیوسر حیران رہ گئے. مون لائٹ کے مہاشالہ علی نے بہترین معاون اداکار کا ایوارڈ جیتا اور فلم کو ماخوذ سکرین پلے کا آسکر ملا. بہترین معاون اداکارہ کا ایوارڈ فلم فینسز کے لیے فیولا ڈیوس کو دیا گیا. اس فلم کی کہانی ایک افریقی امریکی خاندان کے گرد گھومتی ہے, اور اس کا ماخذ وہ ڈرامہ ہے جسے پولیٹزر پرائز دیا گیا تھا. ایک سال پہلے آسکر ایوارڈز پر تنقید کی گئی تھی کہ اس میں تنوع نہیں رہا. اس مرتبہ تقریب پر افریقی امریکی چھائے رہے, اور ڈیوس اور علی نے ایوارڈز بھی حاصل کیے. علی پہلے مسلمان اداکار ہیں جنہوں نے آسکر جیتا ہے. بہترین معاون اداکارہ کا ایوارڈ حاصل کرنے کے بعد فیولا ڈیوس نے کہا کہ فلم فینسز کے جیسی کہانیوں میں عام آدمی کی صلاحیت کی پرکھ کی جاتی ہے.
I became an artist and thank God I did. Because we are the only profession that
میں ایک فنکارہ بنی, اور خدا کا شکر ہے کہ میں نے ایسا کیا, کیونکہ یہی ایک پیشہ ہے جس میں اس بات کا جشن منایا جاتا ہے کہ زندگی جینا کیا ہوتا ہے. المیہ گھریلو کہانی کی حامل فلم مانچسٹر بائی دا سی کو تخلیقی اسکرین پلے کا ایوارڈ دیا گیا, اور اس کے اداکار کیسی ایفلک بہترین اداکار قرار پائے. ایوارڈز کی پوری تقریب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ تنقید کا نشانہ رہے. تقریب کے میزبان جمی کیمل اور ایوارڈ جیتنے اور ایوارڈ دینے والی بعض شخصیات نے ٹرمپ کی اس پالیسی کو ہتھوپ بنایا جو مسلم اکثریت والے 7 ممالک سے لوگوں کی امریکہ میں داخلے پر پابندی سے متعلق ہے اور جسے فی الحال عدالتوں نے معطل کر دیا ہے۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔